الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. صدق الله مولانا. بزرگان محترم، اس وقت جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 21 سے 28 تک کی آیات ہیں، 8 آیتیں ہیں جنہیں اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قوم عاد کا اور ان کے عذاب کا ذکر کیا ہے کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام آتے رہے، ان میں قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو ان کو بھی یاد رکھو. اور یہ قرآن مجید کا طریقہ ہے کہ وہ پرانی امتوں کی یاد دلاتا رہتا ہے کہ تم سے پہلے یہ نسل تھی، تم سے پہلے یہ نسل تھی، اس سے پہلے یہ نسل تھی. اور یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو تم سب لوگ سفر میں ہو اور کچھ عرصے یہاں ٹھہرو گے پھر آگے چلے جاؤ گے، اور یہ مت سمجھو کہ تم اور یہاں کی طاقتیں ہمیشہ اسی طریقے سے یہاں رہیں گی. اور یہ وہ غلط فہمی ہے جس میں آدمی کیا ہم سب لوگ کثرت سے مبتلا ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بس جیسا ہے ویسے ہی رہے گا اور ہم بھی اسی طرح رہیں گے اور یہاں کی دنیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح رہیں گے اور جو آج کل کی سپر طاقتیں ہیں وہ بھی اسی طریقے سے سپر ہی رہیں گی. تو یہ ایسا نہیں ہے, یہ قومیں بدلتی رہتی ہیں, حالات بدلتے رہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسانوں کو بھیجتے ہیں, کچھ عرصے یہاں گزارتے ہیں, قومیں کچھ عرصے یہاں رہتی ہیں, پھر آگے نکل جاتی ہیں. یہ دنیا سفر کی جگہ ہے, تو یہ دنیا میں ہم سب مسافر ہیں, اور بڑی بڑی نسلیں پہلے گزر چکی, اور ایسی ایسی نسلیں گزری ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت اور قوت عطا کی تھی. اور یہاں بھی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِي, ہم نے ان کو ایسی طاقت دی تھی کہ تمہیں ایسی طاقت نہیں دی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ تھے وہ اتنے طاقتور نہیں تھے جتنا کہ قوم عاد کے لوگ جو تھے وہ طاقتور تھے. لیکن اس طاقت کا انجام کیا ہوا سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور 7 دن 8 راتوں تک مسلسل اللہ کا عذاب آتا رہا, آندھی ان پر زبردست قسم کی, اور سارے لوگ کچھ گھر چیزیں تباہ ہو گئیں اور لوگ مٹی کے اندر دب گئے اور پوری کی پوری قوم جو ہے وہ نیست و نابود ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا ذکر کیا, فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ, آپ قوم عاد کے بھائی کا ذکر کیجئے, آپ قوم عاد کے بھائی کا ذکر کیجئے. اب یہ قوم عاد کے بھائی سے کون مراد ہیں؟ یعنی قوم عاد کے بھائی یعنی انہی کے رہنے والے, قوم عاد ہی سے تعلق رکھنے والے, یعنی حضرت ہود علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام مراد ہیں. اور وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, قرآن مجید کی دوسری صورتوں کے اندر آتا ہے کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. اسی طرح آتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اسی طرح آتا ہے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. تو یہ سب اسی نسل سے انہی کی قوم سے تعلق رکھتے تھے. اور یہ بات قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی آئی ہے کہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ, ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اسی قوم کی زبان میں, اسی قوم میں سے ہوتا ہے, اسی قوم کی زبان سے تعلق رکھتا ہے اور وہی آ کر تبلیغ کا کام کرتا ہے. اور اس میں بڑی حکمت ہے کیونکہ جب ایک نبی ہے انہی کے درمیان اس نے پرورش پائی, اس کا بچپن ان کے سامنے ہے, جوانی ان کے سامنے ہے, سارے حالات اس کے سامنے ہیں, تو کیسے اس کے اوپر کوئی الزام لگا سکتے ہیں؟ پھر وہ جو ہے وہ ان کی زبان کو جاننے والا ہے, نبی ان کی زبان کو جانتا ہے, وہ اس کی زبان کو جانتے ہیں, تو تبلیغ آسان ہوتی ہے. اسی لیے اکابر سے ہم نے سنا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی قوم کے لوگوں کے اندر زیادہ دین کا کام کرے, اپنے قوم کے لوگوں میں اور اپنے زبان والوں میں اور اپنے علاقے کے لوگوں کے اندر دین کا کام کرنے کے اندر کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے, اس لیے کہ اسے سمجھانا آسان ہوتا ہے اور جو دوسرے ہیں ان کے لیے سمجھنا آسان ہوتا ہے. باہر کی نسل کا کوئی آدمی آ کر تبلیغ کرے گا تو ایک تو وہ آپ کے پورے حالات سے واقف نہیں ہوگا, آپ اس کے حالات سے واقف نہیں ہیں, وہ آپ کی زبان نہیں جانتا, آپ اس کی زبان نہیں جانتے. اگر وہ کوئی زبان آپ کی اردو یا کوئی بولے گا تو کچی پکی ہوگی, آدھی سمجھ میں آئے گی آدھی سمجھ میں نہیں آئے گی, ہو سکتا ہے کسی کو ہنسی آنے لگے کہ کیسا جملہ بولا. تو وہ جو تبلیغ کا ایک تاثر ہوتا ہے, تاثیر ہوتی ہے, اس کے اندر کمی آ جاتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے اسی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ, ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اسی قوم کی زبان میں. اور یہاں بھی وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ, قوم عاد کے بھائی کا ذکر کیجئے, یعنی وہ انہی سے تعلق رکھتے تھے. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ فرماتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو, میں نے زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام وہ نہ لگا سکے کیونکہ پوری زندگی آپ کے سامنے تھی, اور جانتے تھے کہ ہم تو حضور کو کہتے تھے الصادق الوعد الامین, کہ آپ سچے ہیں, وعدے کو پورا کرنے والے ہیں, امانت دار ہیں, پوری زندگی سامنے تھی تو کیسے الزام لگا سکتے ہیں. تو یہ حق سبحانہ و تعالی کا یہ سنت اور طریقہ ہے کہ وہ اسی قوم کے اندر سے نبی کو پیدا فرماتے ہیں جو ان کے مزاج کو ان کی زبان کو خوب جاننے والا ہوتا ہے اور اس کے لیے اس کی تبلیغ مؤثر بھی ہوتی ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ, آپ عاد کے قوم عاد کے بھائی کا ذکر کیجئے, مراد اس سے حضرت ہود علیہ السلام ہے. اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ, جب انہوں نے اپنی قوم کو ٹیلوں میں ڈرایا. احقاف حقف کی جمع ہے اور حقف عربی زبان میں ٹیلے کو کہتے ہیں, اور یہ قوم عاد جو تھی یہ الربع الخالی یعنی سعودی عرب کا وہ حصہ جو یمن کی طرف ہے, اور بہت بڑا ایک صحرا ہے الربع الخالی کے نام سے, کہ سعودی عرب کا چوتھائی حصہ جو ہے وہ اس صحرا پر مشتمل ہے. اس صحرا کی یمن کی جانب کے اندر یہ قوم عاد کے لوگ رہا کرتے تھے, تو ریت کے ٹیلے تھے وہاں اور وہاں ان کی رہائش تھی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو جو ٹیلوں میں رہتی تھی ڈرایا. وقت خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ, اور ڈرانے والے گزرتے رہے ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی, یعنی حضرت ہود علیہ السلام کوئی اکیلے نبی نہیں تھے, ان سے پہلے بھی نبی گزرتے رہے اور بعد میں بھی نبی آتے رہے. اور انہوں نے کس بات سے ڈرایا اور کیا بات کی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ مت عبادت کرو مگر اللہ کی, مت پرستش کرو مگر اللہ کی, مت بندگی کرو مگر اللہ کی. آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جب آتے ہیں تو ساری نیکیوں کی تبلیغ کرتے ہیں, لیکن جو بنیادی ابتدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ شرک کو چھوڑو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اسی لیے کلمہ ہی سے شروع ہوتا لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ. تو یہاں بھی یہ بات فرمائی گئی کہ حضرت ہود علیہ السلام نے آ کر یہی کہا اللہ تعبدوا الا اللہ, مت عبادت کرو مگر اللہ کی. تو عبادت صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. سر جھکانا کس کے سامنے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے. ماننا کس کی بات کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ پر. توکل کس کی طرف ہے؟ اللہ پر. عبادت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. امین اس پہ توحید, بنیاد توحید. بس توحید کا خلاصہ یہی ہے کہ ہر کام میں رجوع اللہ. اللہ تعبدوا الا اللہ, مت عبادت کرو مگر اللہ کی. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, میں تم پر ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم سے, یعنی عظیم دن کے عذاب سے. آخرت کا دن ہوگا اور اس کے عذاب سے میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں. قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا, وہ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو تاکہ ہمارے معبودوں سے تم ہمیں پھیر دو. فاتینا بما تعدنا, تو جو کچھ تم ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے کر آؤ, جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو وہ لے کر آؤ. ان کنت من الصادقین, اگر تم سچے ہو. قال انما العلم عند اللہ, تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. عذاب کب آئے گا, اس کی موت کب آئے گی, تو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. انما العلم عند اللہ, یہ تو علم اللہ کے پاس ہے. وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ, اور میں تمہیں پہنچا رہا ہوں صرف وہ چیز جو مجھے دے کر بھیجی گئی ہے. وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ, جو پیغام مجھے دے کر بھیجا گیا ہے وہ میں تم تک پہنچا رہا ہوں. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ایسی قوم ہو جو جہالت میں مبتلا ہو, ایسی قوم ہو جو جہالت میں اور نادانی میں مبتلا ہو. اور یہاں فرما انی اراکم قوماً تجہلون, میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو جاہل ہو. معلوم ہوا کہ ساری خرابی پیدا ہوتی ہے جہالت سے, اور اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ اسلام سے پہلے کے دور کو کیا کہتے ہیں, دور جاہلیت. اسلام سے پہلے کے دور کو کیا کہتے ہیں, دور جاہلیت. یہ جہل ہے, نادانی ہے, جہالت ہے کہ آدمی کو نہ یہ پتا ہو کہ میں کہاں سے آیا, نہ یہ پتا ہو کہ یہاں کب تک رہنا ہے, اور نہ یہ پتا ہو کہ آئندہ کہاں جانا. اتنے بڑے حقائق, یہ اللہ کی کائنات کس نے بنائی, یہ پہاڑ کس نے بنائے, یہ سمندر کس نے بنائے. آدمی کو اسی کا پتا نہ ہو اس سے بڑھ کر بے وقوف کون ہوگا. مجھے کس نے پیدا کیا, اور ہر آدمی جو آتا ہے وہ خود آتا ہے یا کوئی اس کو بھیجتا ہے, اور جب جاتا ہے وہ خود جاتا ہے یا کوئی اس کو بلاتا ہے. اب یہ ساری باتیں ہیں، یہی تو علم ہے، اور اسی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام آ کر بتاتے ہیں کہ تم پیچھے سے آئے ہو، کچھ دن یہاں رہو گے، پھر آگے جاؤ گے، آگے جا کر تمام اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا. تو یہاں بھی حضرت ہود علیہ السلام نے یہی بات فرمائی کہ ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو، تجہلون، جو جاہل ہو. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل ہے جو ان کی وادی کی طرف آ رہا ہے، قالوا هذا عارض ممطرنا، تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہمارے اوپر بارش برسائے گا. بل ہوا مستعجلتم بھی، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کو تم جلدی مانگ رہے تھے. ریح فیہا عذاب علیم، یہ تو ایک آندھی ہے جس کے اندر دردناک عذاب ہے. تدمر کل شیء بامر ربها، اور یہ ہلاک کر دے گی ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے. فاصبحوا لا یرى الا مساکنهم، چنانچہ وہ لوگ ہو گئے کہ صرف ان کی رہائش گاہیں رہ گئیں اور کچھ نظر نہیں آتا، نہیں نظر آتی تھی مگر صرف ان کے کھنڈرات، رہائش گاہیں، کھنڈرات نظر آتے تھے، کچھ نہ رہا. کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم لوگوں کو، اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم لوگوں کو. تب یہاں ذکر کیا گیا کہ قوم عاد کے اوپر جو عذاب آیا اس کی شکل یہ ہوئی کہ قحط سالی تھی، کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی، تو جب انہوں نے ایک بادل دیکھا کہ گہرا بادل ہے اور آ رہا ہے، تو کہا کہ ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے جو آ کر ہمارے اوپر بارش برسائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بل ہوا مستعجل تم بھی، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کو تم جلدی مانگ رہے تھے. ریح فیہا عذاب علیم، یہ تو آندھی ہے، اس کے اندر دردناک عذاب ہے. تدمر کل شیء بامر ربها، اور یہ ہر چیز کو ہلاک کر دے گی اپنے رب کے حکم سے. چنانچہ ایسے ہی ہوا، سبع لیال و ثمانیہ ایام حسوما فطر القوم فیہا صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ. یہ قرآن مجید کی سورۃ الحاقہ میں آتا ہے کہ سات راتیں اور آٹھ دن تک مسلسل وہ زبردست آندھی تھی کہ جو مسلسل چلتی رہی اور اٹھا اٹھا کے لوگوں کو پھینکتی رہی، اور نتیجہ ہے کہ کوئی چیز وہاں کی باقی نہیں بچی. حضرت ہود علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا تھا کہ عذاب آنے والا ہے، اور نبی جو ہے جب عذاب آنے والا ہوتا ہے نبی وہاں سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اگر نبی موجود ہو تو نبی کی برکت سے عذاب آتا ہی نہیں. اسی لیے قرآن مجید میں ایک جگہ میں آتا ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک یہ لوگ استغفار کر رہے ہیں. معلوم ہے عذاب سے بچانے والی دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ نبی ہو، اور اگر نبی دنیا سے تشریف لے گئے پھر کیا ہو، استغفار ہو، کہ آدمی توبہ استغفار کرتا رہے تو اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے. اب یہ قوم عاد کے جو لوگ تھے جب ان پر عذاب آیا تو حضرت ہود علیہ السلام جو تھے وہ ایک پہاڑی کی طرف چلے گئے، اپنے مسلمان ساتھیوں کو لے کر پہاڑی کی طرف چلے گئے، اور عجیب وہ معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں محفوظ رکھا، وہ محفوظ رہے، ان کے ساتھی محفوظ رہے، بلکہ یہی ہوا جب وہاں پہنچتی تھی تو ہلکی ہلکی خوشگوار بن جاتی تھی اور ان کو راحت ملتی تھی، اور وہی آندھی جب ادھر ہوتی تھی تو وہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی تھی جیسے یہاں آیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو ہوائیں ہیں ان کا بھی ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرشتے متعین کیے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوا کو تیز چھوڑتے ہیں یا کم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو خازن الریح تھا یعنی آندھی کو روکنے والا، تو اس کے ہاتھ سے بے قابو کر دیا اس کو، اور وہ اتنا کا بے قابو ہوئی جیسا کہ انگوٹھی کا سوراخ، بس اتنی بے قابو ہوئی تو اس نے ساری چیزوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ بل ہوا مستعجل تم بھی، بلکہ یہ تو عذاب ہے جس کو تم نے جلدی مانگا تھا. ریح فیہا عذاب علیم، یہ کاندھی ہے جس کے اندر دردناک عذاب ہے. تدمر کل شیء بامر ربها، اور یہ ہر چیز کو ہلاک کرے گی، ہلاک کر رہی ہے اپنے پروردگار کے حکم سے. فاصبحوا لا یرى الا مساکنهم، اب وہ جب ہو گئے، فاصبحوا پھر صبح کو ہو گئے، لا یرى الا مساکنهم، کہ نہیں نظر آتے تھے مگر ان کی رہائش گاہیں، یعنی جو رہائش گاہ تھی کھنڈرات وہ باقی رہ گئے، باقی سب چیزیں ختم ہو کے رہ گئیں. کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم لوگوں کو. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور ہم نے ان کو اتنی طاقت دی تھی کہ ہم نے تمہیں اتنی طاقت نہیں دی، ہم نے ان کو اتنی طاقت دی تھی کہ جتنی تمہیں طاقت نہیں دی. تو یہ خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو کہ تم بھی طاقتور ہو مگر تمہاری جسمانی طاقت اتنی نہیں ہے جتنا کہ قوم عاد کی طاقت تھی. چنانچہ وہ اپنا پہاڑوں سے تراشا کرتے تھے اور جناب پتھروں سے محلات تعمیر کیا کرتے تھے، اور طاقت اور اس طاقت کا انہوں نے اظہار بھی کیا. چنانچہ سورہ حامیم السجدہ کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وقالو من اشد منا ہوا، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہوگا. قرآن نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوا، کیا وہ نہیں جانتے کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. قوم عاد کے لوگوں کو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ من اشد منا قوا، کہ ہم میں سے کس کی طرح ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے. قرآن نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوا، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اس کی طاقت ان سے زیادہ ہے. تو جو طاقت دینے والا ہے اس کو بھول جاتا ہے انسان اور اپنے طاقت پر ناز کرنے لگتا ہے. یہی خرابی پیدا ہوئی قوم عاد کے لوگوں میں، اور انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہوگا. تو قرآن کہتا ہے کہ ہاں ہم نے ان کو طاقت دی تھی، ہم نے ان کو طاقت دی تھی، ایسی طاقت دی تھی کہ تمہیں نہیں تھی. لیکن ہمارے زمانے کے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کو وہ جسمانی طاقت حاصل نہیں دی ہے جو قوم عاد کے لوگوں کو تھی. آگے قرآن کہتا ہے وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة، اور ہم نے ان کو کان دیے تھے اور ہم نے ان کو نگاہیں دی تھی اور ہم نے ان کو دل دیے تھے. طاقت ہی نہیں دی تھی جسمانی، بلکہ جسمانی طاقت کے ساتھ ہم نے ان کو کان بھی دیے تھے، ہم نے ان کو آنکھیں بھی دی تھی، ہم نے ان کو دل بھی دیے تھے. فما اغنا عنہم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، لیکن نہ ان کے کانوں نے ان کو کوئی فائدہ دیا، نہ ان کی نگاہوں نے ان کو کوئی فائدہ دیا، اور نہ ان کے دلوں نے ان کو کوئی فائدہ دیا. کیا مطلب؟ کہ ہم نے ان کو بہت جسمانی طاقت دی تھی، اور جسمانی طاقت کے ساتھ جو اندر کی طاقتیں ہیں سما بصر اور سوچنے اور سمجھنے کی، وہ بھی ان کو دی تھی. ان کے کان تھے، اگر سننا چاہتے تو سن سکتے تھے، اور ان کو اللہ نے آنکھیں دی تھی، اگر دیکھنا چاہتے تو دیکھ سکتے تھے، اور ان کے دل تھے، اگر وہ دلوں سے سوچنا اور سمجھنا چاہتے تو سوچ اور سمجھ سکتے تھے. لیکن انہوں نے کانوں سے سنا نہیں، آنکھوں سے دیکھا نہیں، اور دل سے جس طرح سوچنا چاہیے وہ سوچا نہیں. تو ان کے کانوں نے اور ان کے نگاہوں نے، ان کے دل نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. اور یہ بات قرآن حکیم میں اور جگہ میں بھی ارشاد فرمائی، پہلے بھی میں آپ کو وہ آیات سنا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں یہ کہا کہ لہم قلوب لا لہم قلوب لا یعقلون بها، ان کے دل ہیں مگر دلوں سے سمجھتے نہیں. ولہم آذان لا یسمعون بها، ان کے کان ہیں مگر وہ کانوں سے سنتے نہیں. وَلَهُمْ آَيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں مگر آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں. اُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، اور یہ جو کافر ہیں مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ مویشیوں سے بھی زیادہ گمراہ. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. تو ان نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے. اور نعمتوں کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ان نعمتوں کو جائز کاموں میں استعمال کیا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ یہ کانوں سے سنا جائے کہ حق کیا ہے، کون حق کہہ رہا ہے، کون باطل کہہ رہا ہے. آنکھیں ہیں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، دیکھیں کہ کائنات کیا ہے، بزنس کو پیدا کیا ہے، دنیا میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کون بھیج رہا ہے، کون ان کو بلا رہا ہے، اور یہ قومیں جو یہاں آباد تھی کہاں گئی، اور ہم کتنے عرصے یہاں رہیں گے، اور یہی رہیں گے، آگے بھی جانا ہے. یہ ساری باتیں وہ ہیں جو آدمی کو آنکھوں سے دیکھنی چاہیے، کانوں سے سننا چاہیے، اور دل سے سمجھنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالی نے مومن کو صحیح معنی میں انسان بنایا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، اور دل سے سوچتا ہے. اور کافر جو ہے وہ تو مویشیوں کی طرح کہتا، کھاؤ پیو ہگو جمع کرو اور اپنا مرمرا جاؤ. تو وہ تو اس چکر میں رہتے ہیں جیسے مویشی ہوتے ہیں، کھایا پیا اور جناب اپنا زندگی گزاری. اور جو مسلمان ہے وہ سوچتا اور سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے اسے کھانے پینے والی بات نہیں ہے، یہ کھانے پینے سے آگے بھی کچھ ہے، کھانا پینا ہم بستری بس یہی نہیں ہے، یہ جانوروں والی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی کچھ اور ہے، بہت کچھ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کس نے پیدا کیا؟ کس نے ہمیں بھیجا؟ کتنے عرصے یہاں رہیں گے؟ کہاں جانا ہے؟ یہ روح کیا چیز ہے؟ کہاں نکل جاتی ہے؟ کون اس کو نکالتا ہے؟ اس کا وقت کون متعین کرتا ہے؟ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے مسلمان سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی باتیں سنتا ہے اور ان کو مانتا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بات فرمائی ہے کہ سنو دیکھو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹوں کی طرح نہیں دیکھتے کہ کیسے ان کو پیدا کیا گیا؟ والى السماء كيف رفعت، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بلند کیا گیا؟ والى الارض كيف سطحت، اور زمین کی طرف کہ کیسے اس کو بچھا دیا گیا؟ فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ لوگوں کو بتائیے، سمجھائیے، تاکہ ان کو پتا ہو کہ آگے ہے کیا، دنیا میں کتنے عرصے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، اور آگے کہاں جانا ہے. ان کو علم میں ہونا چاہیے. جتنا یہ علم بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اعمال کے اندر حسن پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی حقوق کی ادائیگی صحیح ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہاں اللہ تعالی نے قوم عاد کے بارے میں فرمایا کہ وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافدا، ہم نے ان کو سما دی تھی، یعنی قوت سماعت دی تھی، وابصارا کان دیے تھے، نگاہیں دی تھی، وافدا اور دل دیے تھے، فما اغنا عنهم سمعهم، لیکن ان کے کانوں نے ان کو کوئی نفع نہیں پہنچایا، ولا ابصارهم اور نہ ان کی نگاہوں نے، ولا افئدتهم اور نہ ان کے دلوں نے، من شيء، کچھ بھی کچھ بھی ان کو نفع نہیں پہنچا. اس کانو یجحدون بآیات اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون، اور ان کو گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. آگے قرآن یہ بات فرما رہا ہے کہ اے قریش کے لوگوں، تمہارے قریب کی جو بستیاں ہیں ذرا ان کا جائزہ لے لیں. ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں سورہ قریش، لیلا کے قریش کے اندر، کہ یہ قریش کے لوگ جو تھے ان کا ساری زندگی کا دار و مدار تجارت پر تھا، اور تجارت کے یہ دو سفر کیا کرتے تھے. گرمی کے زمانے میں یہ جاتے تھے شام کی طرف، یعنی شمال کی طرف، اور جب سردی ہوتی تھی تو سردی کے زمانے کے اندر یہ الٹے طرف، یعنی جنوب کی طرف جاتے تھے، یمن کی طرف. اس کو قرآن مجید کی سورۃ القریش میں فرمایا گیا کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، قریش جو ہیں وہ مانوس ہیں سردی اور گرمی کے سفر سے. تو سردی کے زمانے میں یہ جاتے تھے جنوب کی طرف، یعنی یمن وغیرہ کی طرف، اور وہاں سے تجارت کرتے تھے، اور گرمی کے زمانے میں شام کی طرف جاتے تھے کیونکہ شام کا علاقہ شمال کی طرف ٹھنڈا علاقہ ہے. اور انہی دو سفروں کے اوپر ان کی تجارت کا دار و مدار تھا. بڑی لمبی تجارت ہوتی تھی، بڑے بڑے قافلے جاتے تھے اور لوگ اپنا سرمایہ اس کے اندر لگاتے تھے، اور بلکہ ہوتا یہ تھا کہ ہر گھر کے لوگ جو ہیں اس میں سرمایہ لگاتے تھے، ویسے جیسے بینک میں آپ پیسہ جمع کرتے ہیں پھر وہ تجارت، تو یہ سارے مل کر اس تجارتی قافلوں میں پیسہ لگاتے تھے، پھر وہ تجارتی قافلے چیزیں لاتے تھے لے جاتے تھے، اس میں جو نفع ہوتا تھا وہ تقسیم ہوتا تھا، اسی پہ گزارا ہوتا تھا ان کا. تو جب یہ جاتے تھے سردی کے زمانے میں یمن کی طرف، جنوب کی طرف، تو یہ قوم عاد اور قوم سمود کا سارا علاقہ پڑتا تھا. اور جب یہ شام کی طرف جاتے تھے تو وہاں یہ حضرت لوط علیہ السلام اور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یہ سارا جو انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ان کے علاقے پڑتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اگلی دو آیتیں ہیں ان میں یہ بات فرمائی کہ تم یہ قریب کی جو بستیاں ان کو دیکھو، جنوب کی طرف دیکھو، شمال کی طرف دیکھو، یہاں بڑی بڑی قومیں آباد تھیں، اور ایسی قومیں آباد تھیں کہ جن کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، لیکن آج ان کا کوئی نام و نشان اس دنیا میں نہیں ملتا. جس طرح وہ چلے گئے اس طرح تم بھی چلے جاؤ گے، اپنے آخرت کی اور انجام کی فکر کرو. فرمایا کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى، تمہارے گرد کی جو بستیاں ہیں ہم نے ان کو ہلاک کیا. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور یہ نشانیاں ہم نے پھیری، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ واپس آ جائیں، اور ہم نے ان کو آیات بار بار سنائی تاکہ وہ واپس آ جائیں. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، تو کیوں مدد نہیں کی ان لوگوں کی ان بتوں نے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا. بل ضلوا عنهم، بلکہ وہ سب ان کی طرف سے گم ہو گئے. وذلك افكهم، اور یہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا. وما كانوا يفترون، اور یہ سب افترا کرتے تھے، بہتان لگاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جنوب کی طرف بھی بستیاں تھیں جن میں قوم عاد اور قوم سمود کے لوگ رہتے تھے، شمال کی طرف بھی بستیاں تھیں بڑی بڑی جن کے اندر قوم لوط اور یہ حضرات یہ لوگ قومیں رہتی تھیں. یہ سب عذاب والی بستیاں ہیں جن پر عذاب آیا، اور ہم نے اپنی آیتیں ان کو سنائی تھی کہ شاید یہ اپنے برے کاموں سے واپس آ جائیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا. نتیجہ تمہارے سامنے ہے. اور آگے فرمایا کہ جن بتوں کو یہ پکارتے تھے انہوں نے کیوں مدد نہیں کی. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله، اللہ کے سوا جن بتوں کو یہ پکارتے تھے اور اپنا معبود بنا رکھا تھا، کیوں مدد نہیں کی، کیوں مدد نہیں کی ان کی ان بتوں نے کہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا قربت حاصل کرنے کے لیے معبود بنا رکھا تھا. یہ جو فرمایا کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے معبود بنا رکھا تھا، اس میں اس اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ جتنے لوگ تھے اللہ کو مانتے تو تھے مگر ساتھ شرک کرتے تھے. بہت کم ہی ایسے کافر تھے جن کو دہریے کہا جائے کہ خدا ہی کا انکار کر دیں. اکثر وہ ہیں کہ جو خدا کو تو مانتے ہیں مگر خدا کو ماننے کے ساتھ ساتھ پھر آگے شرک کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ذیلی اختیارات دے رکھے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. چنانچہ عیسائی جو ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں مگر ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ اللہ کو مانا مگر ساتھ شرک کر دیا. اسی طرح مشرکین جو تھے وہ اللہ کے قائل تھے، لیکن اللہ کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ ان بتوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے دیے ہیں اور یہ بت جو ہیں یہ اب ہمارا کام کریں گے. وہ اللہ تعالیٰ ایک طرف بیٹھ گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اب جو کچھ مانگنا ان بتوں سے مانگو. یہ تھا شرک جس میں یہ لوگ مبتلا تھے. تو اس کو قرآن نے فرمایا کہ جن معبودوں کو انہوں نے اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنا رکھا تھا معبودان باطل، ان بتوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی. فرما بل ولو عنہم، بلکہ وہ سب ان کے پاس سے گم ہو گئے. وذالک افکہم، اور یہ سب ان کا جھوٹ تھا. وما کانوا یفترون، اور یہ ان کی گھڑی ہوئی باتیں تھیں کہ یہ اللہ تک پہنچانے والے ہیں. یہ تو آیت نمبر 28 تک، اب آگے کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين
صدق الله العظيم. اب یہ چار آیتیں ہیں، ان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جنات کے ایمان لانے کا قصہ ذکر فرمایا ہے، اور اس میں لطیف اشارہ اس بات کی طرف کہ تم تو انسان ہو، تمہارے اندر تو سرکشی کم ہونی چاہیے، جنوں کے اندر تو سرکشی زیادہ ہوتی ہے. تو ان کا یہ حال ہے کہ جب انہوں نے قرآن مجید سنا تو ان کے دل موم ہو گئے اور انہوں نے اس قرآن مجید کو تسلیم کر لیا تھا. وہ واقعہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا اور ساری کتابوں کے اندر موجود ہے. اب وہ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ مقام بطن نخلا میں تشریف فرما تھے. یہ مکہ مکرمہ سے باہر کا ایک علاقہ ہے، اس کو بطن نخلا کہا جاتا تھا، کہ جہاں کھجوروں کا جھنڈ تھا، کھجوروں کے کچھ باغات تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں سوق عکاظ تشریف لے جا رہے تھے. عکاظ ایک منڈی لگتی تھی، اور اس زمانے میں کئی منڈیاں تھیں، اور ذوالمجاز اور عکاظ اور کئی طرح کے بازار اور منڈیاں لگتی تھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب یہ منڈیاں لگتی تھیں یا اجتماع ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ وہاں تشریف لے جاتے تھے، اور موقع دیکھ کر پھر وہاں جو لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے ان کو دین کی دعوت پہنچاتے تھے. یہ موقع اچھا ہے، لوگ آئے ہوئے ہیں، اور اس وقت ان کے سامنے اگر دین کی بات کی جائے تو امید ہے کہ یہ لوگ قبول کر لیں گے، کیونکہ ان کے علاقے میں جا کر بات کرنا بسا اوقات مشکل ہوتا تھا. اب یہ لوگ نکلے ہوئے ہیں، قریب ہیں، تو ان کو میں بھی ذرا چلا جاؤں باہر نکل کر اور ان کو دین کی بات پہنچاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوقات تشریف لے جا رہے تھے تبلیغ کرنے کے لیے، تو راستے میں بطن نخلا پر آپ کا پڑاؤ ہوا، اور وہاں آپ نے رات گزاری. صبح کو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. تو فجر کی نماز پڑھائی تو فجر کی نماز میں آپ کو معلوم ہے کہ قرآت لمبی کی جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور لمبی تلاوت فرمائی. وہاں سے کچھ جنوں کا گزر ہوا، اور وہ جنوں کا قصہ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی آیا ہے کہ پہلے یہ آسمانوں کی طرف جاتے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے، شہاب ساق بھی ان کو مارے جانے لگے. تب ان کو خیال ہوا کہ کیا بڑا واقعہ پیش آیا ہے کہ جس کی وجہ سے اب ہمارے لیے اوپر جانا مشکل ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلو ذرا دیکھیں باہر کیا ہے. تو انہوں نے نکلنا شروع کیا، چاروں طرف پھر رہے تھے، تو اسی میں یہ کچھ جن تھے، ان کا گزر ہوا بطن نخلا میں، اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ ہیں، اور نماز ہو رہی ہے، تو نماز بھی ان کو عجیب سی لگی کہ عجیب سی کیا چیز ہو رہی ہے. تو یہ وہاں کھڑے ہو گئے، اور قریب ہو کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی. جب تلاوت سنی تو اللہ کے کلام کا اثر تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اور اللہ کے کلام کا ان کے اوپر اثر ہوا. چنانچہ یہ گئے اور جا کر انہوں نے پھر اپنے قوم سے کہا، اور کیا کہا؟ وہ قرآن مجید نے نقل کیا ہے. اور یہاں میں یہ بات عرض کروں کہ یہ اللہ کے کلام کا بڑا اثر ہے. اسی لیے بار بار ہمارے علماء فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور قرآن مجید کیا ترجمہ پڑھنا چاہیے، تفسیر پڑھنی چاہیے، اس کا براہ راست دل پر اثر ہوتا ہے. ایک ہے بزرگوں کی باتیں، بزرگوں کی باتیں بھی بڑی مؤثر ہوتی ہیں، علماء کی باتیں وہ بھی مؤثر ہوتی ہیں، اور اس سے بڑھ کر صحابہ کی باتیں، صحابہ سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اور احادیث سے بھی بڑھ کر اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام سے بڑھ کر تو تاثیر کسی کی ہو نہیں سکتی، کہ اللہ کا کلام جو غیر معمولی طور پہ مؤثر ہوتا ہے. اس پر مجھے واقعہ یاد آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھتے تھے تو آپ ذرا نسبتاً ایسی آواز سے تلاوت فرماتے تھے کہ آواز قریب میں پہنچ جاتی تھی. تو یہ لوگ جو آپ کے دشمن تھے تو یہ بھی سننے آیا کرتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ رات کو یہ ابو جہل اور دو تین اور لوگ تھے، تو یہ تینوں جمع ہوئے، ایک ایک کونے میں کھڑا ہوا تھا، دوسرا دوسرے کونے میں، تیسرا تیسرے کونے میں، اور جناب یہ سنتے رہے قرآن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، اور جناب تینوں کھڑے سنتے رہے. اور جب سنتے رہے تو دل پر اثر ہوا. اب صبح کو جب تہجد ختم ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں واپس پلٹے، تو یہ بھی پلٹا، وہ بھی پلٹا، وہ بھی پلٹا، تو تینوں کی ملاقات ہو گئی. کہا تم کہاں؟ کہا تم کہاں؟ تو کہا کہ بھئی دیکھو یہاں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہاں آئیں گے تو دلوں کے اوپر اثر ہوگا. تو انہوں نے کہا اچھا کل نہیں آئیں گے. کل کو پھر تینوں موجود تھے. تو اسی کو قرآن نے کہا کہ یہ جانتے تو ہیں مگر مانتے نہیں ہیں. سب جانتے، ان کو پتا سب کچھ ہے مگر مانتے نہیں. اور اسی لیے آپ کو پڑھا ہوگا آپ نے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے باہر کے چبوترے کے اوپر تہجد پڑھا کرتے تھے، اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو عورتیں اور بچے سب جمع ہو جاتے تھے اور سنتے تھے، اور لوگ بھی آ جاتے تھے. تو ان مشرکین مکہ نے ابو بکر صدیق سے بھی شکایت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ اپنے صحابی کو منع کیجئے باہر نہ تلاوت کیا کریں، ہمارے بیوی بچے اور گھر والے خراب ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ کے کلام میں ایسی تاثیر ہے، اس کا براہ راست دل پر اثر ہوتا ہے. چنانچہ اگر اچھا قرآن مجید پڑھنے والا کوئی قاری ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے جو سینے سے وہ نکلا جا رہا ہے، اللہ کے کلام میں ایسی تاثیر. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جن تک اس سے متاثر ہو، حالانکہ جنوں کے اندر سرکشی زیادہ ہوتی، آگ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بھی اس قرآن مجید کو سن کر متاثر ہوئے. اس کو فرمایا کہ وہی صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن. اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک تعداد کو بھیجا، اور وہ قرآن مجید کان لگا کر سن رہے تھے. فلما حضروه قالوا انصتوا. اور جب وہ وہاں پہنچے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے چپ ہو جاؤ. فلما قضی، پھر جب قرآن مجید کی تلاوت ختم ہو گئی، ولوا الی قومهم منذرین، تو وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے، اور جا کر انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا اس حالت میں کہ وہ ڈرانے والے تھے. کیا کہا؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ. وہ جا کر کہنے لگے کہ اے ہماری قوم، ہم نے سنی ہے ایک ایسی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے ان تمام کتابوں کی جو پیچھے ہیں. یہدی الی الحق، اور یہ کتاب حق کا راستہ دکھاتی ہے. وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھا راستہ دکھاتی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہمارے قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف اس دعوت دینے والے کی دعوت قبول کر لو. وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ. یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے دے گا. ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو اللہ کے اس پکارنے والے کو کی بات نہیں مانے گا، فلیس بمعجز فی الارض، تو وہ زمین میں اللہ کو تھکا نہیں سکتا. ولیس له من دونہ اولیاء، اور اللہ کے سوا کوئی اس کے مددگار نہیں ہوں گے. اولئک فی ضلال مبین، اور وہ لوگ کھلی گمراہی میں ہوں گے. تو یہ جنہوں نے آ کر قرآن مجید سنا، دل پر اثر ہوا، پھر اپنی قوم کی طرف گئے، اور جا کر ان سے یہ کہا کہ یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے ہماری قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کیا گیا. اور آپ کو پتا ہوگا کہ انسانوں کی عمریں کم ہوتی ہیں، جنوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں. تو جن ایسے ہوں گے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی زمانہ پایا ہوگا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب ہم نے یہ عجیب و غریب کتاب سنی ہے، مصدقا لما بین یدی، اور یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یہدی الی الحق، اور یہ حق کا راستہ دکھاتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جو آیتیں سنی اس میں تورات انجیل وغیرہ کا بھی ذکر تھا، تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو پرانی کتابوں کی تکذیب نہیں کرتی بلکہ پرانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. اور یہ وہ بات ہے جو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے، اور ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ ہم سب کتابوں کے ماننے والے ہیں. ہم تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم زبور پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور یہ جو یہودی ہیں یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، باقی دو کو نہیں مانتے. عیسائی جو ہیں وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور اوپر کو مانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو دیکھا جائے تو اصل موسوی اور عیسوی تو ہم ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم ماننے والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم ماننے والے ہیں. اور یہ قرآن وہی تعلیم دیتی ہے کہ جو تعلیم تورات میں تھی، اور جو تعلیم انجیل میں تھی، اور جو پرانی کتابوں میں تھی. اس لیے جو علوم اس میں تھے، جو ہدایات اس میں تھیں، جو اصولی باتیں اس میں تھیں، وہی ساری اصولی باتیں اس میں بھی ہیں. البتہ فروعات کے اندر فرق ہے، یہ فروعی مسائل ہیں. نماز ان پر بھی فرض تھی، نماز ان پر بھی ہم پر بھی فرض ہے. زکات ان پر بھی فرض تھی، زکات ہم پر بھی فرض ہے. روزے ان پر بھی فرض تھے، روزے ہم پر بھی فرض ہے. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. قرآن مجید میں موجود ہے. تو یہ قرآن تصدیق کرنے والی ہے ان تمام کتابوں کی جو پیچھے گزر چکی. وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ اهْدِ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یہ قرآن راستہ دکھاتا ہے حق کا، اور راستہ دکھاتا ہے سیدھے راستہ. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہمارے قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف اس بلانے والے کی دعوت قبول کرو. وآمنوا به، اور اس پر ایمان لے آؤ. یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب اس آیت میں فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں میں سے معاف کر دے گا. اللہ تمہارے گناہوں میں سے معاف کر دے گا، اس سے کا کیا مطلب؟ گناہوں میں سے، اس کا مطلب کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے، کچھ معاف نہیں ہوں گے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا، شاید اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ توبہ کرنے سے جو حقوق اللہ ہے وہ تو معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، ان کی ادائیگی پھر بھی کرنی پڑتی ہے. یا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ جب ایمان لے آؤ گے تو پچھلے گناہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن آگے جو گناہ ہوئے ہیں وہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. توبہ کرو گے تو وہ بھی معاف ہوں گے، اور نہیں توبہ کرو گے تو اس پر پکڑ ہو سکتی ہے. تو یہاں فرمایا ان جنہوں نے کہا کہ یا قومنا، اے ہمارے قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف اسے دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرو، اس پر ایمان لے آؤ. یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں میں سے معاف کر دے گا. ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا. اور جو اللہ کی بات نہ مانگے تو بھاگ کے کہاں جا سکتا ہے؟ آسمان اس کا، زمین اس کی، جسم اس کا، روح اس کی، آدمی کہاں بھاگ کے جائے گا؟ آدمی کہتا ہے میرا جسم، میرا جسم. جسم کہاں اس کا؟ اندر کے گردے، اندر کے دل کے وال، اندر کی مشینری، وہ تو آدمی کے اپنے بس میں ہی نہیں ہے، وہ تو کسی اور کے بس میں ہے. نہ جسم انسان کے بس میں، نہ روح اس کے بس میں، تو کہاں بھاگ کے جائے گا؟ اس کو فرشت، اس کو جنہوں نے کہا کہ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، جو اللہ کے اس پکارنے والے کی دعوت قبول نہیں کرے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں عاجز نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کو نہیں تھکا سکتا. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور اللہ کے سوا کوئی اس کا مددگار بھی نہیں ہوگا. أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. یہ تو جنوں کا واقعہ نقل کیا. آخر میں اب یہ تین آیتیں رہ گئی ہیں، ان کی بھی تلاوت کرتا ہوں. ان تین آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر آخرت یاد دلائی، پھر آخرت یاد دلائی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان قرآن کی تعلیمات کا حاصل یہی ہے کہ دیکھو پیچھے سے آئے گا کچھ عرصے یہاں رہو گے پھر آگے جانا ہے. تو ایک مرتبہ اگر آدمی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں, فکر درست ہو جاتی ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں خود نہیں آیا, کسی نے مجھے بھیجا ہے, اور یہاں جو میں رہا ہوں ہمیشہ یہاں نہیں رہوں گا, نہ میرے ابا یہاں رہے, نہ دادا یہاں رہے, وہ بھی گیا, مجھے بھی جانا ہوگا, کہاں جاؤں گا, وہ جگہ بھی طے ہے. تو جس نے بھیجا, جس نے یہاں رکھا ہوا ہے, اور جو آگے لے کر جائے گا اس کے احکام کو ماننا ضروری ہے تاکہ یہ دنیا بھی درست ہو جائے, آخرت بھی درست ہو. تو یہ بات آخری آیات کے اندر ارشاد فرمائی جا رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتا بلا انہ علی کل شیء قدیر. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. صدق الله العظيم. اب یہ جو آخری تین آیات ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے, کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے میں وہ تھکا بھی نہیں, جو اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے, کیوں نہیں, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ وہ دن ہوگا کہ جس میں کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے, وہ کہیں گے کیوں نہیں ہے ہمارے پروردگار. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھر عذاب چکھو, یہ وہ عذاب ہے جس کا تم انکار کرتے تھے. اے نبی آپ صبر کیجئے, جیسے آپ سے پہلے ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا, اور آپ ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجئے. گویا کہ یہ لوگ جس دن دیکھیں گے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے, ایسا لگے گا کہ یہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں مگر دن کے ایک حصے میں. یہ بات پہنچائی جا رہی ہے اور نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر صرف وہ لوگ جو نافرمان ہیں. یہ ہے آیات مبارکہ کا ترجمہ. پہلی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جس اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا, زمینوں کو پیدا کیا اور تمام انسانوں کو پیدا کیا, وہ اللہ مردوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر بطریق اولا قادر. اور یہ بات سورہ یاسین میں بھی فرمائی گئی ہے کہ جس اللہ نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا کیا دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر قادر نہیں ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے, اور جب پہلی مرتبہ ایک چیز وجود میں آ جائے اس کو دیکھ کر نمونہ بنا لینا یہ آسان ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں بار بار یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ وہ اللہ جس نے پہلی مرتبہ میں آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا اور اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا, کیا وہ اللہ دوبارہ اس مردوں کو پیدا کرنے پر, یعنی دوبارہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے. تو یہاں بھی یہ بات فرمائی گئی, کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا اور ان کی پیدائش میں تھکا نہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین نے لکھا کہ یہ جو قرآن مجید نے بیچ میں ایک لفظ چھوٹا سا بڑھا دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی پیدائش میں تھکا نہیں، تو اس میں یہود کے ایک عقیدے کا رد ہے، کیونکہ یہودی یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے 6 دنوں میں آسمان و زمین پیدا کیے، اور جب اللہ تعالیٰ تھک گیا تو اس نے 7ویں دن میں آرام کیا. یہ کہتے تھے کہ 7ویں دن میں اللہ تعالیٰ نے آرام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑے لطیف انداز سے یہ بات اشارہ کر دیا کہ کیسا بہودہ عقیدہ ہے، ایک طرف اللہ کو اللہ بھی مان رہے ہو اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ تھک جاتا ہے. حالانکہ قرآن مجید میں سب جگہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اونگ اور نیند تو اس کو آئے جو تھکے. اللہ کے یہاں تھکنے کا کیا سوال ہے، وہ تو مخلوق کی صفت ہے، مخلوق اور ہے اور خالق اور ہے. تو فرمایا کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے میں تھکا بھی نہیں ہے جی، تو بقادرن، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے. بلا کیوں نہیں، کیوں نہیں کا کیا مطلب، کہ اللہ تعالیٰ آسانی سے دوبارہ ان کو پیدا کرے گا. انہ اعلی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قادر. اور شاید پچھلی مرتبہ میں یہ پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا ایک مرتبہ کہ حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے کہ انسان کا سارا جسم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کلو ابن آدم یبلا الا عجب الذنب، کہ سارا آدمی جو گل جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے مگر ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا جز جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ باقی رہتا ہے. اب وہ کہاں باقی، مٹی میں باقی رہتا ہے، پانی میں تو پانی میں رہتا ہے، یا جہاں بھی ہے وہاں باقی رہتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اسی سے دوبارہ پھر انسان کو پیدا کر دیا جائے گا، اسی سے انسان کو دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا. اور آج کل کی جو سائنس ہے، یہ جتنی ایجادات کر رہی ہے، جتنی تحقیقات کر رہی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قرآن حکیم کی اور احادیث کی جو حقائق ہیں اور پکے ہوتے جا رہے ہیں. اب یہ کلوننگ کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ کہ انسان کے ہر جز کے اندر پورا انسان ہوتا ہے. ان کا کہنا یہ ہے سائنسدانوں کا کہ انسان کا کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا جز لے لے تو اس جز کے اندر خود پورا انسان ہوتا ہے، اور پورا ڈیٹا اس کا انسان کا اس کے اندر موجود ہوتا ہے کہ اس انسان کی کیا کیا صفات ہیں، کیا کیا اس کی وہ ہے، پوری سب چیزیں اس میں. اسی کہیں سے بھی آپ لے لیں، اس سے پھر وہ کلوننگ کر کے اس کو وہ دوبارہ اس سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اسی جیسا کوئی دوسرا پیدا کیا جائے. تو یہ کلوننگ اور یہ ساری تحقیقات خود بتلا رہی ہیں کہ انسان جو ہے وہ بڑا ہے تو انسان ہے، ریڈیوز ہو کے چھوٹا ہو جائے تو انسان ہے، اتنا زائد ہے تو ہے، بڑا ہو جائے تو زائد ہے، پھر اور بڑا ہو گیا زائد ہے، پھر اور بڑا ہو گیا تو زائد ہے، اتنا موٹا ہو گیا تو زائد ہے، پتلا ہو گیا تو زائد ہے. جسم تو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، انسان کوئی اور چیز ہے. انسان وہ روح ہے جو اس کے اندر بول رہی ہے، اور جسم جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. اس کا ایک جز جو ہے جس کو حدیث کی شریف کے اندر عجب الذنب سے تعبیر کیا گیا وہ باقی رہتا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو کھڑا کر دیں گے، قم فرمائیں گے انسان کھڑا ہو جائے گا. آگے یہ بات فرمائی گئی کہ قیامت کے دن جو ہے یہ کافر بھی مان لیں گے کہ ہاں جو کچھ ہے یہ برحق ہے، لیکن اس وقت کے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت کے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ وہ بات ہے جو سورہ بقرہ کے شروع میں فرمائی گئی، یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اسی لیے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان وہ معتبر ہے کہ جو آپ نبی کی بات سن کر، قرآن کی بات سن کر ایمان لائیں، بغیر دیکھے ایمان لائیں. کیونکہ اگر دیکھ کر ایمان لائیں وہ ایمان ایمان نہیں ہے، وہ تو کافر بھی ایمان لے آئیں گے. جب عذاب دیکھیں گے اس وقت میں تو وہ بھی ایمان لے آئیں گے. چنانچہ فرمایا گیا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، یہ وہ دن ہوگا کہ کافروں کو آگ کے اوپر پیش کیا جائے گا. أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا، اور وہ یہ کہیں گے کیوں نہیں اے ہمارے پروردگار، بلکہ کہیں گے بَلَى وَرَبِّنَا، کیوں نہیں اے ہمارے رب کی قسم. واو قسمیہ، ہمارے رب کی قسم، یہ بالکل برحق ہے، قسم بھی کھا لیں گے، ایمان لے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، تو عذاب چکھو بما كنتم تكفرون، اس لیے کہ تم کفر کرتے تھے. معلوم ہے کہ ایمان وہ معتبر ہے جو بن دیکھے ہو، اور دیکھ کر اگر ایمان لے آئے تو وہ ایمان ایمان کیا ہے؟ اگر ایک آدمی جنت کو بھی دیکھ لے دوزخ کو بھی دیکھ لے تو اس کا ایمان زیادہ مضبوط ہے یا اس شخص کا کہ جس نے ابھی تک جنت اور دوزخ کو نہیں دیکھا پھر ایمان لے آئے؟ ظاہر ہے کہ جس نے ابھی تک دیکھا نہیں تو اس کا ایمان زیادہ قوی ہے. بلکہ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آپ کی تعریف فرمائی, قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, فرمایا کہ ایک حدیث میں آپ نے صحابہ سے فرمایا, اب الفاظ مجھے بھول رہے ہیں مفہوم عرض کر دیتا ہوں, بلکہ اس سے پہلے اپنی غلطی کا اقرار بھی, کیونکہ انسان ہو نا انسان سے غلطی ہو جاتی. پچھلی مرتبہ حدیث ہم نے یہ سنائی تھی کہ آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے, دو چیزیں اس کی جوان ہوتی چلی جاتی ہیں, ایک مال کی ہرس اور دوسرا ہم نے کہا تھا جاہ کی ہرس. لیکن جب میں نکلنے لگا تو ایک ساتھی مجھے ملے اور کہنے لگے مولانا شاید اس میں جاہ کی ہرس نہیں بلکہ عمر کی ہرس ہے, کہ انسان جوں ہی بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے تو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے, دل اس کا جوان ہوتا ہے اور دو چیزوں کی ہرس بڑھ جاتی ہے, ایک پیسے کی اور دوسرا عمر کی. تو میں نے غلطی سے پچھلے حاضری کے موقع پر اتوار کے موقع پر کہہ دیا تھا کہ جو انسان جو ہے وہ بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے, اس کا دل جوان ہوتا چلا جاتا ہے اور دو چیزوں کی حس بڑھ جاتی ہے, ایک مال کی حس اور دوسرے جاں کی حس. لیکن وہ غلط میں نے کہا, وہ جاں کی حس نہیں بلکہ عمر کی حس ہے. جو بھی آدمی بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اس کی حس بڑھتی رہتی ہے کہ پیسہ اور آ جائے پیسہ اور آ جائے, اور جناب عمر کی کہ اور لمبی ہو جائے اور لمبی ہو جائے, حرص علی المال حرص علی العمر. تو یہ پھر میں نے جب آج مجھے صبح کو یاد آیا میں نے کاغذ پہ بھی لکھ لیا تھا کہ جا کے اعلان کروں گا کہ بھئی یہ حدیث میں یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے تو آپ لوگ تصحیح کر لینا, پھر بھول گیا. اب اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دی, اللہ تعالیٰ کا شکر. تو وہ حدیث جو سنانے لگا ہوں اس میں بھی کچھ غلطی ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, لیکن مفہوم اس کا عرض کرتا ہوں. مفہوم اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے, یہی فرما کیا تھا کہ ایمان عجیب ہوگا, عجیب ایمان ہوگا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا ایمان عجیب نہیں ہے. فرمایا تمہارا ایمان کیسے عجیب ہے, تم تو مجھے دیکھ رہے ہو, بھائی میرے سامنے تمہارے اوپر نازل ہو رہی ہے, میرے اوپر نازل ہو رہی ہے, تمہارے سامنے ہوں میں, تو تمہارا ایمان کہاں عجیب ہوا؟ تو عجیب ان لوگوں کا ایمان ہوگا کہ میں ان کے درمیان نہیں ہوں گا اور صرف کتاب اور حدیث ہوگی, کتاب و سنت ہوگی, پھر بھی وہ ایمان لائے. تو یہ بات ہے کہ دل دیکھے ایمان لانا اور زیادہ عجیب بات ہے, اور زیادہ ایمان کی طاقت کی علامت ہے. اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ اگر مرتے وقت فرشتے نظر آنے لگیں پھر ایمان مقبول ہے یا نہیں؟ پھر ایمان مقبول نہیں ہوتا. اگر عذاب کے فرشتے نظر آنے لگیں پھر ایمان مقبول نہیں ہوتا. اسی لیے جب فرعون مرنے لگا تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ آمنتو باللہ آمن بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین, کہ میں ایمان لایا. تو قرآن نے کہا آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, اب تم اسلام لائے ہو اور اس سے پہلے تو تم نافرمانیاں کرتے رہے اور تم مفسدین میں سے تھے. تو علماء نے لکھا کہ جس وقت میں عذاب کے فرشتے نظر آنے لگے اس وقت میں ایمان لانا نہ لانا بیکار ہے, پھر ایمان ختم ہو جاتا. ایمان تو صرف وہ معتبر ہے کہ جو دل دیکھے ہو. تو یہاں بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کافر لوگ جب پہنچ جائیں گے آخرت کے اندر تو جہنم کو دیکھ کر عذاب کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے, لیکن وہ ایمان لانا معتبر ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو دیکھ کر ایمان لانا ہے. ایمان جو لانا معتبر ہے وہ ہے دل دیکھے ایمان لانا. اسی نے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا گیا یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لاتے, دل دیکھے ایمان لاتے. تو یہاں فرمایا گیا کہ یہ وہ دن ہوگا کہ کافروں کو آگ کے اوپر پیش کیا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے, وہ کہیں گے کیوں نہیں, ہمارے رب کی قسم. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, تو عذاب کا مزہ چکھو اس لیے کہ تم کفر کرتے تھے انکار کرتے تھے. آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی آپ کا کام پہنچا دینا ہے, آپ ان کے پیچھے نہ پڑیے, آپ بہت زیادہ غم نہ کیجیے, آپ بس ان کو پہنچا دیجیے اور صبر سے کام لیجیے. فرمایا فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, آپ صبر کیجیے جیسے آپ سے پہلے بڑے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا. ولا تستعجل لهم, اور آپ ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجئے، آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، اور آپ ان کے لیے جلدی نہ کیجئے. اب یہ جو فرمایا کہ آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، معلوم ہے کہ اس دنیا میں صبر کے سوا چارہ نہیں. اور یہ وہ بات ہے کہ جس میں اکثر ہم لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، ہم اکثر کہہ دیتے ہیں ہم سے نہیں صبر ہوتا، بجی میں اور صبر نہیں کر سکتا جی، اور اکثر یہ لوگوں کی زبان سے نکل جا، اور یہی ساری فساد کی جڑ ہے اور جناب خرابی کی جڑ ہے. اس دنیا میں صبر کے سوا چارہ نہیں. سب سے اونچا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے، لیکن ان کو بھی اس دنیا کے اندر خون کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، خون کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے. اس دنیا میں صبر کے سوا چارہ نہیں. تو جو بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہے اس کے لیے صبر کے سوا چارہ نہیں، بلکہ نہ بھی چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کافر ہو اس کو بھی صبر کے سوا چارہ نہیں. یہ صبر تو اس دنیا میں ضروری ہے. اتنی بات ہے کہ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرو گے تو آپ کا درجہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا، بلکہ کسی عمل سے اللہ تعالی کا اتنا قرب نصیب نہیں ہوتا جتنا کہ صبر سے نصیب ہوتا ہے. ہر چیز کا جو بدلہ ہے وہ حساب کے ساتھ ہوتا ہے. کسی کا 10 گنا ہے، 700 گنا ہے، کروڑ ہے، 10 کروڑ ہے، جو چاہے، لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ اس کا ثواب بے حساب ہے، اور وہ کیا ہے؟ صبر. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب دیا جائے گا بے حساب. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب آخرت میں صبر کرنے والوں کو بدلہ دیا جا رہا ہوگا تو لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں پینچی سے کاٹی جاتی اور ہم صبر کرتے تو ہمیں یہ ثواب مل جاتا جو آپ صبر کرنے والوں کو ثواب مل رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. آپ صبر کیجئے جیسے ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا. اولو العزم، اولو العزم کہا جاتا ہے عزم والے، یعنی انہوں نے ارادہ کر لیا کہ کام کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے. اب کرنا بھی ہے مگر ساتھ ساتھ صبر بھی کرنا ہے، کرنا چھوڑنا نہیں. اب جو لوگ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر صبر کرنا ہے، یہ ہے اونچا مقام. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے تو پھر اس کو دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. نمبر ایک، عزم، مضبوط. یعنی آدمی کمزور نہیں ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. لیکن مضبوط ہونے کا مطلب بے صبرا ہو جائے، دوسرے کو ظلم کرے، نہیں. صبر، باہمت بھی ہو اور صبر بھی ہو، باہمت بھی ہو اور صابر بھی ہو. باہمت ہو کہ اپنے موقف سے ہٹنا نہیں ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی، اپنے دین کی حفاظت کرنی، قبر تک اس کو پہنچانا ہے. اور لوگ جو کہہ رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اس پر صبر سے کام لے. تو یہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے موقف سے ہٹایا نہیں جا سکتا، ڈٹے رہتے ہیں اپنے موقف کے اوپر اور آخری سانس تک جو ہے وہ تلقین کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ مخالفوں کی طرف سے جو باتیں پیش آتی ہیں یا اپنے ماننے والوں کی طرف سے کوئی بات ناگواری کی پیش آتی ہے اس پر صبر سے کام لیتے ہیں. فرمایا فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. آپ صبر کیجئے جیسے ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا. ولا تستعجل لهم. اور کافروں کے معاملے میں جلدی نہ کیجئے. یہ وہ بات ہے جس میں ہم اکثر غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کافروں پہ فوری عذاب کیوں نہیں آتا، انہوں نے جناب ہمارے مسلمانوں کو قید کر رکھا ہے اور یوں کر رہے ہیں اور یوں کر رہے ہیں، اللہ کا عذاب ان کے اوپر فوری آنا چاہیے. لیکن قرآن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری عذاب ان کو بھیجنا نہیں چاہتا. چنانچہ سورۃ الطارق میں فرمایا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. آپ کافروں کو مہلت دیجئے، ان کو تھوڑی سی مہلت دیجئے. کیا مطلب؟ آخرت کا بڑا سخت عذاب ان کے لیے ہے، آپ دنیا میں کچھ کھانے پینے دیجئے، ان کو آرام کرنے دیجئے. فمہل الکافرین امہلہم رویدا. آپ کافروں کو مہلت دیجئے، ان کو تھوڑی سی مہلت دیجئے. اور یہاں بھی فرمایا گیا ولا تستعجل لهم. اور کافروں کے بارے میں آپ جلدی نہ کیجئے، کیونکہ کافروں کے لیے صرف دنیا کی زندگی ہے. وہ کتنی ہے؟ 60 سال، 50 سال، 45 سال، اسی میں جو مزہ ہے مزہ. اور آخرت میں سارا کا سارا عذاب ہی ہے. اور مسلمانوں کے لیے 30, 40, 50 سال یہ قید خانہ ہے. اب دنیا سجن المومن، اور آخرت کی ساری راحتیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نصیب فرما دے. یہ تصور ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. جب یہ تصور ذہن میں ہوگا تو سارے اشکالات دور ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات فرمائی کہ آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا, ولا تستعجل لهم, اور کافروں کے معاملے میں جلدی نہ کیجئے. کانہم یوم یرون ما یوعدون, گویا کہ وہ اس دن جس دن وہ دیکھ رہے ہوں گے اس عذاب کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا. لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار, تو وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کے ایک حصے میں. کیا مطلب کہ جو 50-60 سال کا عیش ہے اور ظلم ہے اور عیاشیاں ہیں, یہ آخرت میں جب پہنچیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسا کہ کانہم لم یلبسوا الا عشیتا او ضحاها, کہ دنیا میں نہیں ٹھہرے تھے مگر ایک شام یا صبح کے وقت میں. یہ 40-50 سال کا عیش بالکل ختم ہو جائے گا, ایسا لگے گا جیسے دنیا میں ایک شام ٹھہرے تھے. اور ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے لے, میری عمر 55-56 سال, اب اگر میں دیکھوں 50 سال تو ایسا لگتا ہے شاید 5 دن گزرے تھے. اگر ہر شخص اپنی اپنی عمر کا جائزہ لے, کسی کے 30 سال گزر گئے, کسی کے 40 سال گزر گئے, تو آپ کو لگے گا شاید 4-5 دن کی بات ہے, اسے پتہ نہیں چلتا کہ اتنے دن گزرے ہیں, اتنے سال گزرے. اور جب دنیا سے ہم آخرت میں منتقل ہو جائیں گے تو یہ دنیا کی تکلیف, یہ دنیا کی رات تو ایسے لگے گی جیسے ایک گھنٹہ یا 2 گھنٹہ شاید گزر کے آئے. اس کو یہاں فرمایا, یہ لوگ جب دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر دن کے ایک ساعت میں, دن کے ایک لمحے میں, دن کے کچھ وقت میں. آگے آخر میں قرآن نے فرمایا بلاغ, بلاغ کا مطلب پہنچا دیا. بلاغ پہنچا دینا ہے, ہمارا کام صرف کیا ہے؟ پہنچا دینا. بلاغ بلاغ ہے, پہنچا دینا ہے. کیا مطلب کہ آپ پہنچا دیجئے. اور یہ وہ بات ہے جس کو ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ کا کام پہنچانا ہے, آپ ان پر مسلط کر کے نہیں بھیجے گے. ایک جگہ فرمایا لست علیہم بمسلطن, آپ ان پر مسلط کر کے نہیں بھیجے گے. اور ایک اور جگہ میں فرمایا قل لست علیکم بوکیل, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر وکیل بنا کے نہیں بھیجا گیا, تمہارے اوپر مسلط کر کے نہیں بھیجا گیا. اسی لیے مبلغ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو, بچوں کو, یا جس کو بھی تبلیغ کر رہا ہے ان پہ مسلط نہ ہو, پہنچاتا رہے, صبح پہنچائے, دوپہر پہنچائے, شام پہنچائے, لیکن مسلط نہ ہو. مسلط ہونے سے لڑائی جھگڑے کھڑے ہوں گے, مصیبتیں کھڑی ہوں گی, اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں کھڑی ہوں گی. آپ کا کام پہنچانا ہے, آپ ان کے اوپر مسلط کر کے نہیں بھیجے گئے. کیونکہ انبیاء کرام السلام کی مثال ہے ہمارے سامنے, آدم علیہ السلام کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مسلمان نہیں ہوئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے, لیکن وہ ان پر مسلط نہیں ہوئے کروت سر پہ سوار ہو گئے ہوں. نہیں, یہ سر پہ سوار ہونا یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے, یہ تبلیغ کے خلاف ہے, انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف. آدمی کو کبھی بھی دوسروں کے اوپر مسلط نہیں ہونا چاہیے. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا, پوچھا بیٹے نماز پڑھ لی؟ جی پڑھ لی. بس اب یہ نہیں پوچھا کہاں پڑھی تھی, لاؤ چلو دو گواہ لے کر آؤ اور یہ کرو, بس اب یہ جانے اس کا خدا جانے. ہم نے پوچھ لیا, ہم نے جواب, اس نے جواب دے دیا, اٹھو بیٹے اٹھو چلو نماز کے لیے, چلا گیا. کہاں گیا؟ اب پیچھے پیچھے نہیں جاتے اس کے کہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, کہاں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک حد تک ہی انسان مکلف ہے, ہر وقت ہر ایک کے سر پہ ہم مسلط نہیں ہو سکتے. اگر سر پہ مسلط ہوں گے تو ایک تو انبیاء کرام السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے, دوسرا یہ کہ خود اپنا نقصان ہے. اس میں آدمی دین کے کام سے جائے گا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی, بلاغ پہنچا دینا ہے, یعنی ہمارا کام پہنچانا ہے, انبیاء کرام علیہ السلام کا کام پہنچانا ہے. باقی ہلاک تو کون لوگ ہوں گے؟ جو نافرمان ہیں. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ, نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر نافرمان لوگ. یعنی اگر کوئی بات مانے گا کامیاب ہوگا, نہیں مانے گا تو ہلاک ہوگا. آخرت کا معاملہ پھر اللہ کے سپرد. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو سمجھنے کی یہ توفیق عطا فرمائے. اب یہ آخر میں یہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے 2-4 جملے لکھے ہیں, وہ بھی میں آپ کو سنا دوں. اللہ, لکھا ہے کہ یہ جو ہے کہ آپ اولو العزم پیغمبروں کی طرح صبر کیجئے, تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے پیغمبر ہیں سارے اولو العزم ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کچھ ہی پیغمبر اولو العزم ہو, سارے پیغمبر جو ہیں اولو العزم تھے. لیکن ان میں سے بھی جو 4 ہیں 5 وہ ان کو خاص طور پر, وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ان پانچ صحابہ، ان پانچ انبیاء کرام علیہ السلام نے، ان پانچ انبیاء کرام علیہ السلام نے بہت تکلیفیں اٹھائی اور طرح طرح کی تکلیفیں. اسی لیے قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. تو حضرت مفتی شیخ صاحب نے لکھا، یوں تو سارے پیغمبر اور لازم ہوتے ہیں، لیکن جن پیغمبروں نے تکلیفیں نسبتاً زیادہ اٹھائیں پھر بھی اپنے موقف سے نہیں ہٹے مگر صبر بھی کرتے رہے، تو وہ خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سننے کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عیش و عشرت اور تنعم، تنعم سے مراد نعمتوں میں مزے اڑانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے شایان نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اولو العزم سے بجو صبر کے اور کسی چیز پر راضی نہیں ہے، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ دنیا کی عیش و عشرت یہ حضور محمد اور آل محمد کے لیے کے مطابق رہے، کیونکہ مجھے حکم ہے کس کا، صبر کا. تو جیسا، اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے جیسا جیسا صبر ویسا ویسا اجر، جیسا صبر کرو گے ویسا ہی اجر ہوگا. اور ایک اور جگہ میں قرآن مجید میں آتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان کو امام بنا دیا اور وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دینے لگے، لَمَّا صَبَرُوا، جب انہوں نے صبر سے کام لیا. معلوم ہوا کہ جو آدمی دین کا کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک عزم کہ اپنے موقف سے ہلے نہیں، دوسرا کیا ہے، صبر کہ جو تکلیفیں پیش آئے اس پر صبر سے کام، جیسا صبر جتنا صبر کرے گا اتنا ہی انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت کے قریب ہوگا. اللہ تعالی ہم کو سب کو صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ یہاں آ کر سورۃ الاحقاف آج پوری ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آگے سورہ محمد شروع ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں بھائی، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، باران و رحمت عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہمارے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمارے گھروں سے نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ قرآن مجید کے علوم ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. یا اللہ جو کچھ ہمیں معلوم نہیں ہے ان کا علم ہمیں عطا فرما دیجئے، اور جو علم آپ عطا فرما اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے، ہم میں ہمارے متعلقین احباب میں جو مریض ہیں ان کو صحت عطا فرما دیجئے، جو تکلیف میں ہے یا اللہ ان کی تکلیف دور فرما دیجئے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا ارحم الراحمین، ہم میں عزم پیدا، اولو العزم میں ہمیں شامل فرما دیجئے، انبیاء کرام علیہ السلام کو جو آپ نے ہمت اور اولو العزم عطا فرمائی اس کا کچھ حصہ ہم غلاموں کو بھی عطا فرما دیجئے، انبیاء کرام علیہ السلام کے غلاموں کو بھی عطا فرما دیجئے. یا اللہ یہ عزم اور صبر کی توفیق ہمیں بھی عطا فرمائیے، عافیت عطا فرمائیے. اللہم انا نسألک تمام العافیہ، ونسألک دوام العافیہ، ونسألک الشکر علی العافیہ، ونسألک الغنى عن الناس. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہمارے ملک سے مہنگائی کو دور فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین، ہمیں حکومت عادلہ نصیب فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، انفرادی گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اجتماعی گناہوں کو معاف فرما دیجئے، کرپشن کو یا اللہ ہمارے ملک سے دور فرما دیجئے، ظلم کو، ناانصافی کو ہمارے ملک سے دور فرما دیجئے. یا اللہ اس ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے جو بارشیں رکی ہوئی ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان بارشوں کو یا اللہ ہمارے لیے رحمت کی بنا بارشیں بنا کر نازل فرما دیجئے، یا اللہ رحمت کی بارشوں میں عطا فرمائیے، قحط سالی کو دور فرما دیجئے، پانی کی تنگی کو دور فرما دیجئے، یا اللہ ہم پر اپنا فضل فرمائیے، ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرمائیے، اپنے فضل و کرم پر نظر فرمائیے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں باران و رحمت عطا فرما دیجئے، اپنے فضل و کرم سے باران و رحمت عطا فرما دیجئے، ہمارے کنوؤں کو بھر دیجئے، ہمارے باغوں اور کھیتیوں کو سرسبز و شاداب بنا دیجئے، ہمارے دریاؤں کو جاری فرما دیجئے، نہروں کو جاری فرما دیجئے، یا اللہ پانی کی تنگی اپنے فضل سے دور فرما دیجئے. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بنا عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك وأرحم الراحمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.